بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود به الى محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم اجل حاجم پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے خداوند متعال کا بہت فضل ہے احسان ہے اس نے ہمیں مولا امیر المومنین کی ولایت اور امامت نصیب فرمائی خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کے چاہنے والوں میں قرار فرمایا غم کی شب ہے اور اہل بیت عطا علیہ السلام کے حزن کی شب ہے اور ایک اور شکر کا مقام ہے کہ خدا نے ہمیں ایسا بنایا کہ ہم ان کی خوشیوں میں خوش ہوں ان کی غم میں غمگین ہو جائیں الحمدللہ میں بس روایت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص پتھر کو بھی چاہتا ہو تو خدا اس کو اس پتھر کے ساتھ محشور کرے آپ کو اور ہمیں خدا نے مولا امیر المومنین کی محبت نصیب کی ہے ان کا چاہنے والا قرار دیا ہے یہ خدا کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے جس کے نتیجے میں خدا اس میں اضافہ فرماتا ہے اور بالاخص آج کے دور سے گمراہی کے دور میں اس کے جاری رکھنے کے لیے کہ خدا قیامت تک انشاءاللہ ہماری تمام نسلوں کو امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کے جانساروں میں قرار فرمائے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور ہم ایسی شب میں ظاہر ہے کہ ایک خاص غم کے اندر ایک خاص حزن کے اندر اور امیر المومنین کی چاہت میں ان کے چاہنے والوں کے غم کو بھی احساس کر سکتے ہیں ہم 1400 سال کے فاصلے پر ہیں اور جب امیر المومنین کی ضرورت کی جیسی شب پہ آتے ہیں تو ہم اس غم کو کسی حد تک احساس کر سکتے ہیں تصور کیجئے کہ وہ جن لوگوں نے صبح و شام امیر المومنین کے ساتھ گزاری تھی وہ اصحاب امیر المومنین کی جنہوں نے امیر المومنین کے نام پر مصیبتیں جھیلی تھیں امتحانوں سے گزرے تھے وہ اس شب کے موقع پر کس حالت میں ہوں گے بالاخص وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی اس شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد ہم سب جانتے ہیں کہ امیر المومنین کی عظیم الشان شخصیت کو جس کسی نے بھی تبصرہ کرنے کی کوشش کی اس کے اوپر کمنٹس کرنے کی کوشش کی اور تھوڑا بہت بھی اس نے امیر المومنین کو جاننے کی کوشش کی وہ فوراً سمجھ گیا کہ امیر المومنین کی ذات میں بقول اس عرب محقق کے متضاد صفات جمع ہوتی رہی ہیں ایسی صفتیں جو معمولاً جمع نہیں ہوتی ہیں یعنی ہمارے پاس یہ تصور بہت آسان ہے کہ کوئی شخص عابد ہو، زاہد ہو، متقی پرہیزگار ہو اور وہ یتیموں کا خیرخواہ بھی ہو. ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص عابد و زاہد ہوگا وہ اللہ کی راہ میں گریہ کرنے والا ہوگا اور اس کے دل میں ایک رقت ہوگی، اس رقت کی وجہ سے وہ یتیموں کا ساتھ دیتا ہوگا، وہ بیواؤں کا ساتھ دیتا ہوگا. یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی شخص مثلا محقق ہو اور صاحب تحقیق ہو، اس کا علم ہو اور وہ سخنور ہوگا، وہ اچھا خطبہ دیتا ہوگا، اچھی تقریر کرتا ہوگا. یہ دو چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں کہ ظاہر جس کے اندر ایک علم ہوگا شاید اس کے اندر اس کا امکان بہت زیادہ ہوگا کہ وہ اس علم کو لوگوں تک صحیح الفاظ میں پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو. یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو کسی ملک کا لیڈر ہو، کسی فوج کا کمانڈر ہو، وہ بہادر ہوگا، وہ شجاع ہوگا. یہ بھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ بھائی کمانڈ ہونا کسی فوج کا یہ خود تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک شجاعت ہونی چاہیے، اس کے اندر ایک بہادری ہونی چاہیے. لیکن اب تصور کریں کہ یہ ساری صفتیں ایک ذات میں جمع ہو جائیں. ہاں یہ مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے. یعنی تصور فرمائیے کہ جنگ صفین جیسا میدان ہو، ہزاروں کا لشکر اس طرف، ہزاروں کا لشکر اس طرف، اور اب یہ وہ لشکر نہیں ہے جو کئی سو کلومیٹر دور رہتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر گولہ باری کر رہے ہیں یا مثال کے طور پر جہاز جا رہے ہیں اور وہ مار رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا. یہ وہ لشکر ہیں جنہوں نے تقریباً تن بتن جنگ کرنی ہے، ایک شمشیر دوسری بننا ہے. یہ دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں اور ان دونوں لشکروں کی طاقت ایسی ہو کہ دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرانے سے بھی گریز کر رہے ہوں، اور اس عالم میں مولا ایک سواری پہ سوار ہوں اور وہ لشکر کے ایک طرف سے دشمن کے لشکر میں جائیں شمشیر زنی کرتے ہوئے، اس لشکر کو چیرتے ہوئے لشکر کے پیچھے سے گزرتے ہوئے سینکڑوں لوگوں کو تہ تیغ کرتے ہوئے یہاں تشریف لائیں، نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے اور یہ رات کو یتیموں کی دیکھ بھال بھی کرتے ہوں. یہ بیواؤں کا خیال بھی کرتا ہوں. ہاں یہ مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے. ایک ایک حملے میں سینکڑوں لوگوں کو تہ تیغ کرنے والا اتنا نڈر، اتنا شجاع، اتنا بڑا شمشیر زن کہ اردو میں ایک محاورہ استعمال کرتے تھے ایسے موقعوں کے لیے، کہتے تھے پشتوں کے پشتے لگانے والا، یعنی اتنی لاشیں کہ جن کو ایک کے اوپر رکھیں تو پورا بند بن جائے. ایک ایک حملے میں اتنے لوگوں کو تہ تیغ کرنے والے، اور کبھی کسی گھر کے سامنے سے گزریں اور کسی یتیم کے رونے کی آواز سنیں تو رونے لگے. ہاں یہ امیر المومنین کی ذات ہے، ان کی ذات کی عظمت پر درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی فوجی کمانڈر جو ایسے حملے کرے، ایسی فوج کو لے کے چلے اور وہ اپنے خطبوں سے تقریباً ہاری ہوئی جنگ کو جتا کے دکھا دے، اور جب وہ سخنوری پر آئے تو نہج البلاغہ بولے. یہ بڑی بات ہے. یہ نہج البلاغہ کے خطبے ایسے ماحول میں نہیں کہے گئے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی پر امن، پر امن، پر سکون مجلس تھی، محفل تھی، جہاں پر امیر المومنین تشریف فرما تھے اور وہاں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے ایک پرسکون ماحول کے اندر تمرکز حاصل کرتے ہوئے مثلا کچھ خطبے ارشاد فرمائے. نہیں، ایسے نہیں ہوئے. بہت سارے خطبے میدان جنگ کے اندر کھڑے ہو کر ارشاد فرمائے. یعنی ایک خطبے کے اندر مجھے یاد ہے کہ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ امیر المومنین اس پتھر کے اوپر کھڑے تھے، وہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے اس پتھر پہ کھڑے تھے، شمشیر کی نوک کو انہوں نے پتھر پہ ٹیک لگایا اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا. ایسے خطبے ارشاد فرماتے، یعنی وہ خطبے اس پائے کے تھے کہ آج اگر مجھے اور آپ کو اس کا کوئی اردو کا ترجمہ اس جیسی محفل میں بھی بیٹھ کر سنائے تو بغیر تشریح کے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، بغیر تشریح کے ہم نہیں سمجھ پائیں گے. اور وہ امیر المومنین بالبدی ارشاد فرماتے تھے. اور پھر یہ بھی ایک بات آسان تھی کہ اس زمانے میں ارشاد فرماتے تھے. صرف ایسا ہوتا تب بھی شاید کوئی بات ہو جاتی. آج میں اور آپ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس یہاں پہ کوئی طالب علم ہو سوشل سائنسز کے تو وہ مثال کے طور پر ارسطو کو پڑھیں گے، افلاطون کو پڑھیں گے، سقراط کو پڑھیں گے اور اس میں دسیوں خامیاں نکالیں گے تو سننے والا اور جب جس سے بھی آپ پوچھیں گے وہی کہے گا بھائی یہ کتابیں 2000 سال پہلے لکھی گئی تھیں۔ مثلاً افلاطون جمہوریت کا مثال کے طور پر سیاست کا ایک نظام دیتا ہے، اس کے اندر ہزاروں خرابیاں نکل آئیں گی اور جو اس کا پڑھنے والا ہوگا اگر وہ سوال کرے تو اس کو جواب میں کہا جائے گا کہ بھائی یہ 2000 سال پہلے ایک آدمی نے ایک تصور دیا ہے، اس میں خرابی ہونا یقینی ہے۔ اور امیر المومنین کا خطبہ وہ ہے کہ 1400 سال کے بعد محققین پڑھیں اور یہ کہیں کہ ہمیں سمجھائے گا کون۔ ہاں 1400 سال گزر گئے ابھی بھی یہ عالم ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین خدا نے ہمیں ایسے مولا کا ماننے والا قرار دیا، اور یہ وہ نہیں ہے جس کی ولایت دنیا پہ محدود ہے۔ دنیا بہت چھوٹی ہے امیر المومنین کی ولایت کے اظہار کے لیے۔ خود مولا فرماتے ہیں کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں، اور یہ میں آپ کی خدمت میں پہلی دوسری مجلس میں عرض کر چکا تھا، درس میں عرض کر چکا تھا کہ سما کا مطلب آسمان کا مطلب یہ آسمان نہیں ہے۔ یہاں پہ قرآن کریم اور اہل بیت کی زبان میں جب زمین اور آسمان ٹکراتے ہیں، دوسرے کے سامنے آتے ہیں، تو وہ جو آسمان اس وقت ہمارے پاس ہے یہ زمین کا حصہ ہے، یہ زمین کا حصہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زمین کا مطلب یہاں پہ ارتھ نہیں ہے، زمین کا مطلب یہاں پہ مادہ ہے، ہر وہ چیز جس میں میٹر ہے۔ تو اگر امام فرما رہے ہیں میں آسمان کے راستوں کو زمین سے زیادہ جانتا ہوں تو یہ والا آسمان نہیں ہے، وہ دنیا ہے جس میں مادے کی کوئی آمیزش ہی نہیں ہے، غیر مادی دنیا کو مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں اس سے زیادہ جانتا ہوں۔ اب ایسے مولا کے ماننے والے ہیں، یہ سعادت ہمیں اور آپ کو نسل بہ نسل نصیب ہوئی ہے، اور میں ہمیشہ اس کی دعا کرتا ہوں کہ خدا تو نے 1400 سال کی ایک امانت ہمارے کندھوں پہ رکھی ہے، ہمیں اگلی نسلوں تک پہنچانے کی سعادت نصیب کر دے انشاءاللہ، اپنی نسلوں کی پاکیزگی کے لیے کہ وہ مولا امیر المومنین کے اور بہتر چاہنے والے بنیں اور زیادہ فرما برداری میں بڑھیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد کس پہلو پر میں آپ کی خدمت میں عرائض پیش کروں، تو میں پہلے دن کے لیے کم سے کم یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی دنیا میں بھی 1400 سال کے بعد، جبکہ سٹینڈرڈز ہیومینٹی کے پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، سوشل سروسز کے سٹینڈرڈز پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، جب بھی ہم امیر المومنین کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو حتیٰ آج کے سٹینڈرڈ میں کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ اس شخصیت کا کوئی بدل ہمارے پاس موجود ہے، آج تک ایسا ہی ہے۔ تو لوگ دشمن کیوں تھے؟ دشمنی کس بات کی تھی؟ یعنی مثلا ایک دفعہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک ادارہ ہے جہاں پر کوئی کام صحیح نہیں ہو رہا تو کچھ لوگ اس کے دشمن ہیں، تو کسی جگہ کے اوپر مثال کے طور پر کسی نے کسی کو دھوکہ دیا ہے اور کوئی اس کا دشمن ہے۔ اچھا اب کوئی ہو کہ جس نے سوائے لوگوں کو دینے کی کچھ نہ کیا ہو، سوائے حق کی بات کرنے کے کچھ نہ کہا ہو، سوائے قربانی انہوں نے ان کی نسل طیبہ و طاہرہ نے دینے کے کچھ نہ کیا ہو، پھر بھی صدیوں کی دشمنی، نہ ختم ہونے والی دشمنی۔ یعنی خود مولا امیر المومنین کے ذات کی ایسی دشمنی کہ ان کی اولاد کو امیر المومنین کے جسد انور کو رات کی تاریکی میں اٹھانا پڑ گیا، اور قبر کو ایسا مخفی کرنا پڑا روضہ مطہرہ کو کہ 100 سال 150 سال 125 سال کے قریب جا کر یہ پتہ چلا کہ جسد انور کہاں دفن ہے۔ مولا امیر المومنین کی قبر مطہر جو آج نجف میں ہمیں معلوم ہے، یہ مولا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا محمد عجل فرجہم۔ مجھے یہ زحمت دینا بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ شاید کچھ لوگ تشریف لانے والے ہوں جن کو یہ زحمت ہو، تو آپ درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا، درود بھیجے گا محمد وال محمد۔ بارے دیگر درود بھیجے گا محمد وال محمد۔ سنا محمد محمد عجل فرجهم. آپ اپنی سلامتی کے لیے جسمانی اور روحانی اور اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی روحانی ترقی کے لیے اور تیسری دفعہ عرض کروں گا اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے کہ انشاءاللہ خدا زمانے کی تمام گمراہیوں سے ہماری اور آپ کی نسلوں کو محفوظ فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد وعجل فرجهم. تو بالکل اسی بات کو تقریباً اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے اس بات کو اولاد کے سلسلے میں آج شب قدر کی پہلی شب ہے, آپ شب قدر کی دعائیں مانگیں گے, ظاہر ہے آپ کے ذہن میں بہت ساری دعائیں ہوں گی, لیکن میں آپ کی خدمت میں صرف تذکر کی خاطر کہ یاد رہے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آپ صرف اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے دعا نہیں مانگیے گا, آپ صرف ان کے کیریئر کے لیے دعا نہیں مانگیے گا, صرف ان کی جسم کی سلامتی کے لیے دعا نہیں مانگیے گا, یہ سب چیزیں بے اثر ہوں گی اگر ان کا ایمان نہیں ہوا, اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوگی, نہ آپ کو اپنی زندگی میں اس کا مزہ آئے گا. جس چیز کی آپ کو سب سے زیادہ دعا مانگنی ہے اپنی صحت و سلامتی سے زیادہ, وہ اپنے بچوں کی ایمان کی سلامتی کی دعا مانگنی ہے. کیونکہ یہ مجھے پتا ہے کہ اگر جس کو آپ لوگ اور ہم لوگ دنیاوی ٹرمز کے اندر کوالٹی آف لائف کہتے ہیں, وہ کوالٹی آف لائف ہر بہت سخت کمپرومائز ہو جاتی ہے اگر اولاد ایمان سے محروم رہ جاتی ہے. پھر چاہے وہ آئنسٹائن بھی ہو تو ہمیں کیا حاصل ہوا پھر, وہ ایک سوائے ایک گلے میں کانٹے کے اور آنکھ میں تکلیف کی اور کیا بنتا ہے. تو شب قدر کی اس شب قدر میں اور اگلی شب قدر کے اندر اور زندگی بھر میرا اپنے خیال ہے اہم ترین دعاؤں میں سے امامت کے لیے جو آپ دعا کریں ظاہر ہے وہ سب سے اہم ہے, اس کے بعد والدین کے لیے جو دعا کریں وہ اہم ہے, اور اس کے بعد جو سب سے اہم دعا ہے وہ یہ کہ ہمارے بچوں کا ایمان باقی رہے, خدا ان کے ایمان کی حفاظت کرے, اور نہ صرف ہمارے بچوں کی بلکہ ان کے آنے والی نسلوں کی, اور انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو مولا امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کے جانساروں میں قرار فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اور شاید آپ نے نوٹ کیا ہو کہ میں اس بات پہ اصرار کرتا ہوں کہ جانساروں میں قرار فرمائے. ایک ہوتا ہے کوئی مولا امیر المومنین کا چاہنے والا ہوتا ہے, دینے کی کوئی کوشش نہیں کرتا, لینے کی کوشش کرتا ہے. ہاں یہ صحیح ہے, غلط نہیں ہے. بھائی فرض فرمائیے اگر کوئی مثلا کوفہ میں ہو اور وہ امیر المومنین کا چاہنے والا ہو اور اس کی ساری کوشش بس اس بات پر ہو کہ مجھے مولا سے کچھ مل جائے, تو کیا مولا اس کو اپنے دروازے سے بھگا دیں گے؟ نہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ تو دشمنوں کو بھی نواز دیتے تھے, یہ کون سا کمال ہوا کہ میری جب مشکل پڑی میں مشکل کشا کے دروازے پر آ گیا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ کسی غلط دروازے پہ نہیں گیا اور میں مشکل کشا کے دروازے پر تھا, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کیا ہماری خلقت اسی لیے ہے کہ ہم نے مشکلوں کو ان سے نپٹانا ہے؟ ایک طرف سے ہم اور آپ یہ کہتے ہیں اور بالکل صحیح کہتے ہیں, روایتوں میں موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا ہمارے چاہنے والوں کا کی خلقت ہماری خمیر سے ہے, یہ موجود ہے روایت ہمارے پاس. اچھا اب یہ جو چاہنے والے کی خلقت ان کے خمیر سے ہے, ظاہر ہے کہ یہ میٹافوریکل ہے, یہ سب سمبولک ہے, تو یہ جو خلقت اس سے ان سے ہے کیسے؟ ضرورت کے وقت ہے, جب مجھے ضرورت پڑے تو میں ان کے دروازے پر کھڑا ہو جاؤں. میں کہہ رہا ہوں غلط نہیں ہے, بہت اچھا ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ کسی اور کی کسی ایسی جگہ چاہوں جس کے پاس خود دینے کو کچھ نہ ہو, تو مجھے جانا اسی دروازے پہ چاہیے, مشکل کشا کے دروازے پر. لیکن ذرا سا ایک بات سوچنے والی ہے, 1400 سال کے بعد بھی 24 نسلیں 23 نسلیں پیچھے امیر المومنین کی چاہنے والی گزری, آیا انہوں نے صرف یہی کیا کہ جب ان کو مشکل پڑتی تھی اور مانگنے کا ٹائم آتا تھا تو ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے, یا کچھ اور بھی کیا تھا؟ تو قطعاً انہوں نے کچھ اور بھی کیا تھا, اگر وہ نہ کرتے یہ نسل 24 نسلوں اور 23 نسلوں تک نہیں پہنچنی تھی, پھر یہ بات کہیں اور ختم ہو جاتی, نعوذ باللہ تعالی. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ صرف امیر المومنین کے چاہنے والے اس معاملے میں نہیں تھے کہ وہ مشکل کشا سے مدد لے, وہ ان کے جانسار بھی تھے, وہ ان کے وفادار بھی تھے، وہ ان کے سامنے قربانیاں دینے والے بھی تھے، اور ان کے نام پر ذمہ داریوں کو اٹھانے والے بھی تھے، اور وہ لوگ تھے جو امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے، باقی لوگ تو بہت تھا، پورا کوفہ تھا۔ تو یہ جو اصحاب امیر المومنین تھے، اور ان اصحاب میں بھی کچھ خاص اصحاب تھے جن کو اصحاب سر تعبیر کیا جاتا تھا۔ بس یہ جو امیر المومنین کے اطراف میں حلقہ تھا، یہ حلقہ ایک جیسے لوگوں پہ مشتمل نہیں تھا، ہم سب کو معلوم کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، کسی خاندان میں ایسا نہیں ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی جیسے ہوں، نہیں، اصحاب امیر المومنین بھی ایسے تھے، سب ایک جیسے نہیں تھے، کچھ تھے جو امیر المومنین کے چاہنے والے تھے، لیکن بس چاہنے والے تھے، قربانیوں کی بات نہیں تھی، فداکاریوں کی بات نہیں تھی، جانثاریوں کی بات نہیں تھی۔ کچھ تھے جو جانثار تھے، وفادار تھے، ان کے جانثار کا مطلب کیا ہے، جان کو نثار کرنے والے، جان کو قربان کرنے والے تھے، لیکن رازوں کو سنبھالنے والے نہیں تھے، ان میں کیپیسٹی نہیں تھی۔ اور کچھ تھے جو جانثار بھی تھے، وفادار بھی تھے، اور رازوں کو سنبھالنے والے بھی تھے، جیسا کہ مثلا حضرت مالک اشتر کے بارے میں خود مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اشتر کو مجھ سے وہ نسبت تھی جو مجھے رسول اللہ سے تھی، اللہ اکبر۔ ہاں، اور مالک اشتر کے لیے کہا کہ اگر اشتر پہاڑ ہوتا تو بلند قامت پہاڑ ہوتا، بہت بڑا پہاڑ ہوتا۔ یہ اصحاب سر میں سے تھے۔ مثلا حضرت کمیل ابن زیاد نخعی کہ جو امیر المومنین کے پیچھے پیچھے گئے، اور امیر المومنین نے ایک جگہ پہ جا کر کہا کہ اب اس سے آگے مت آنا، اور وہ ان کی محبت میں پھر آگے چلتے چلے گئے، اور وہ مشہور و معروف روایت ہمیں سنا دی کہ جو امیر المومنین کی تنہائیوں میں مدینے کے باہر جا کر ان کی فریاد تھی۔ یہ راز سنبھالنے والے لوگ تھے، روشاید حجری جیسے لوگ تھے، حجر ابن عادی جیسے لوگ تھے، سرد سلمان فارسی جیسے لوگ تھے، یہ اصحاب سر تھے، یہ راز سنبھالنے والے تھے۔ اب آپ کے اور میرے ذہن میں ایک بات آنی چاہیے، وہ راز کیا ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ اگر وہ راز مجھے پتا ہوتا تو میں اصحاب سر نہ ہوتا، صاف بات، کچھ اور ہے وہ معاملہ، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم وہ راز کیا ہیں جو انہوں نے سنبھالے تھے، لیکن ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو اصحاب سر تھے یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی تاریخ کی بات کہ مولا تشریف فرما تھے، ان کے اطراف میں کچھ لوگ تھے، کچھ تو تھوڑا چاہنے والے تھے لیکن مشکل کے وقت میں ساتھ نہیں دیتے تھے، کچھ تھے جو چاہنے والے بھی تھے اور جانثاری بھی کرتے تھے، مال بھی دیتے تھے، جان بھی دیتے تھے، لیکن وہ اصحاب سر نہیں تھے، اور کچھ تھے جو اصحاب سر تھے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، یہ جو پیٹرن تھا 1400 سال پہلے، اب جو امام تشریف لائیں گے تو کچھ اور ہوگا کیا؟ یہی ہوگا، اب بھی یہی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے فرما دیا کہ کلنا محمد، درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صل علی محمد وآل محمد۔ موقع وہی موقع ہے، سنت وہی سنت ہے، سیرت وہی سیرت ہے، قانون وہی قانون ہے، اور جو ان کے اجداد طیبین و طاہرین نے کیا وہی ان امام معصوم نے انجام دینا ہے۔ تاریخ دہراتی رہے گی، یہ سب دہرایا جاتا رہے گا۔ تو اب کیا ہونے والا ہے؟ اب یہ ہونے والا ہے، اور ہونے والا نہیں ہے، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو چاہنے والے ہیں، ان کی زندگی کہیں اور ہے، امام کی زندگی کہیں اور ہے، ہیں وہ چاہنے والے۔ اچھا، یہ اب میں اس جملے کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، پہلے میں نے سوچا تھا کہ مخالفین کے بارے میں بات کروں گا، لیکن میرے ذہن میں آیا کہ نہیں، پہلے میں چاہنے والوں کے بارے میں بات کروں، پھر مخالفین کے بارے میں بات کروں۔ اب اپنی صحت و سلامتی کے لیے روحانی اور جسمانی درود بھیجیں محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد۔ یہ جو میں نے تیسری چوتھی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ چاہنے والے ہیں، چاہتے تو ہیں لیکن جانثار نہیں ہیں، کیوں جانثار نہیں ہے جبکہ چاہنے والے ہیں؟ भाई जब चाहने वाला होता है तो इंसान की जो मोहब्बत होती है वो कहाँ नजर आती है? मोहब्बत आसानी में नजर नहीं आती, मोहब्बत सख्ती में नजर आती है। अगर मैं किसी से कहूं कि मैं तुम्हारा चाहने वाला हूं, सख्ती में उसका साथ ना दूं, तो कहां की मोहब्बत के दावे? अगर हम कहते हैं कि माँ अपनी औलाद को चाहती है, तो हम उस कुर्बानियों को जानते हैं जो माँ अपनी औलाद के लिए देती है। तो ये मोहब्बतों के दावे खाली रह जाते हैं अगर आजमाइशें ना हों। ये मोहब्बतों के दावे पूरे उधर ही होते हैं जब आजमाइशों से लोग गुजरते हैं। वइज़ा मुहसु बिलबला, सैयद शहदा फरमाते हैं जब आजमाइशों में लोग पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि क्या है। और इमाम ने फरमाया उस जमाने में मुहसु बिलबला कल्लत दयानून, जब बलाओं में पढ़ते हैं तो वो जो दीन के नारे लगाने वाले थे वो जुदा हो जाते हैं, और जो असली दीनदार होते हैं वो बहुत कम रह जाते हैं। बस अज़ीज़ान मोहतरम, जो कुछ अमीर उम्मीनीन सलामुल्लाह अलैह की हिदायत तय्यबा व ताहिरा में हुआ कि कुछ उनके चाहने वाले थे, कुछ उनके जानिसार थे, कुछ उनके असहाब राज थे, कि अब कुछ और होगा? नहीं, कुछ और नहीं होगा, यही होगा। तो वो जो चाहने वाले थे वो जानिसार क्यों नहीं थे? मसलन क्या उनके अंदर ये मारिफत नहीं थी कि ये इमाम मासूम है? हाँ, ये कह सकते हो। कुछ अमीर उम्मीनीन के चाहने वाले थे, उनके लश्कर का हिस्सा भी थे, लेकिन मासूम के हद में नहीं पहचानते थे उन्हें। ये लोग कौन थे? ये वो लोग थे जो बाद में खवारिज का हिस्सा बन गए। ये वो लोग थे जो बाद में किसी मैदान में किसी दुश्मन के साथ चले गए। क्या इन इमाम के साथ भी यही होगा? हाँ, ये होगा। आप कहेंगे कि भाई आप इतने यकीन से क्यों कह रहे हैं कि ऐसा होगा? एक तो ये कि अगर सिर्फ इतना ही करूं कि उनके दावे के मुताबिक हम सब की सीरत एक है, तो पिछली सीरतों में ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है होगा। और इन इमाम के साथ हमारे पास मुस्तनद रिवायत मौजूद है कि किसी मौके के ऊपर आकर इमाम के लश्कर में उनके साथ चलने वाले उनके लश्कर से निकलकर दुश्मन के लश्कर में पहुंच जाएंगे, ये होगा। और उन रिवायतों ने इस वाक़े को, जो एक दो अफराद के साथ नहीं होगा, बहुत बड़ी तादाद के साथ होगा, इतनी बड़ी तादाद के साथ होगा कि इस दिन को यौम तबादुल करार दिया है, लोग तब्दील हो जाएंगे। तो इन इमाम के साथ भी ये होगा कि कुछ उनके चाहने वाले होंगे, हत्ता उनके लश्कर का हिस्सा होंगे। इसका मतलब है जानेसारी करने का दावा इस हद तक था कि उनके लश्कर में भी पहुंच गए थे, लेकिन साथ नहीं देंगे। साथ किसका देंगे? दुश्मन का। ऐसा क्यों होता है? तो अब मेरे और आपके पास एक रास्ता तो ये है कि हम ये कहें कि भाई ये इन लोगों की जाती शकावत होती है, इनकी जात में कोई शकावत होती है, कोई बदबख्ती होती है, जो इनको इमामत के मुहिब होने का नारा लगा लेने के बावजूद इमामत के दुश्मनों में पहुंचा देती है। एक रास्ता हमारे पास ये है। तो मिसाल के तौर पर हम क्या कहें, तो हम बयान करें इब्ने मुल्जिम को, यमन के मुंतखब तरीन अमीरुल मोमिनीन के चाहने वालों में इस बंदे का इंतखाब हुआ है। यानी यमन के अच्छे चाहने वालों में से पहले 100 का इंतखाब हुआ, उसमें ये बंदा था, फिर उन 100 में से 10 का इंतखाब हुआ, उसमें ये बंदा था, फिर उन 10 में एक आदमी को स्पोक्स पर्सन तय करना था कि वो इनका सुखनगू बने, वो इब्ने मुल्जिम था। और जब ये कूफा पहुंचा और अमीर मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हुआ, तो अमीर मोमिनीन ने इसकी बीमारी को देखते हुए कई दिन तक इसकी तीमारदारी की है। ये जो जुमला अभी आपने सलाम में सुना या मरसिया में सुना कि इमाम ने पूछा कि क्या मैं तुम्हारे लिए बुरा इमाम था, वो उस तरफ इशारा था कि जब तुम यहां पर आए थे और बीमार थे, क्या मैंने तुम्हारी तीमारदारी नहीं की थी, तुम्हारा ख्याल नहीं किया था मैंने? ये सब कुछ था भाई। ये कौन सी शकावत और बदबख्ती है कि उसके बाद इब्ने मुल्जिम, जो उस वक्त इमाम, जब पहली दफा ये मिलता है, इमाम पूछते हैं तुम मुरादी हो? कहते हैं हाँ मैं मुरादी हूं। कहा तुम्हारा नाम इब्ने मुल्जिम है? उसने कहा मेरा नाम इब्ने मुल्जिम है। फरमाया तुम फला हो? उसने कहा मैं फला हूं। फरमाया तुम मेरे कातिल हो? तो वो इतने अजीब तरीके से ہل جاتا ہے اپنی جگہ سے کہ کہتا ہے کہ مولا اگر میں قاتل ہوں تو میں پسند کروں گا کہ آپ مجھے ابھی قتل کر دیں تاکہ میں اس بدبختی سے بچ جاؤں۔ یہ شخص کچھ مہینے پہلے تک یہ باتیں کر رہا تھا، پھر کیوں تبدیل ہوا ہے یہ؟ تو ایک راستہ تو ہمارے پاس آسان راستہ، ہم یہ کہیں، آسان البتہ آسان ہے نہیں، کہ ہم یہ کہیں کہ اس کے اندر کوئی ذاتی بدبختی تھی، اس کے اندر کوئی ذاتی شقاوت تھی، اور اس ذاتی بدبختی اور شقاوت کی وجہ سے یہ آدمی امامت کا ساتھ نہیں دے سکا۔ اگر میں یہ سوچوں پھر تو معاملہ بہت ہی سخت ہو گیا۔ کیوں؟ یہ میں کیسے جانوں کہ میرے اندر وہ ذاتی بدبختی نہیں ہے، میرے اندر وہ ذاتی شقاوت نہیں ہے؟ تو میں فی الحال اس معاملے کو ٹچ نہیں کروں گا، میں کہوں گا نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور ہونا چاہیے۔ کیوں کچھ اور ہونا چاہیے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خدا نے کسی کو اس اہل بیت کی دشمنی پہ خلق کر دیا ہو، یہ نہیں ہوگا۔ خدا ہمیشہ ہر بندے کو یہ موقع دیتا ہوگا کہ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو اختیار کر لے، جیسا کہ خود ابن ملجم نے اختیار کیا۔ تو اس کے بعد پھر کیا چیز رہ جاتی ہے؟ ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بہت سادہ کرتے ہوئے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و عجل فرجہم۔ کئی دفعہ یہ بات عرض کرتا رہا ہوں پہلے وقتوں میں، اور اس وقت موقع کی مناسبت سے دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں، وہ یہ کہ عزیزان محترم، بالکل آپ کا بھائی بنتے ہوئے، آپ کا ساتھی بنتے ہوئے، ہم لوگ اپنے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ ایک انسان ہیں، نہیں، ہم لوگ بہت چھپے ہوئے ہیں۔ ہماری پرسنالٹیز کے اندر کئی کئی لیئرز ہیں، ان میں سے کچھ تہوں کو اور لیئرز کو ہم پہچانتے ہیں، کچھ کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ اس کی بہت سادہ سی مثال ہے، مثال کے طور پر جو ہمارے بچے اس وقت سینٹر میں ہیں، یا جو میں اور آپ اس سینٹر میں ہیں، یہاں پہ اس وقت جو ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ایک بیہیویئر ہے، ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اور ہمارے کچھ مینرز ہیں، کہ ہم بازاروں میں بھی ایسے ہی ہیں؟ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے۔ مثلا یہی بچے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک خاص طریقے سے ہیں، یہی بچے اپنی یونیورسٹیز اور کالجز اسکولس کے اندر بھی ایسے ہی ہیں؟ نہیں۔ یہاں آپ جب بات کریں گے تو ایک خاص طریقے کے اوپر بات کریں گے، آپ کے باہر جا کر بھی یہی کریں گے؟ نہیں۔ تو یہ جو دو لیئرز ہیں، کیا بالکل آئیڈینٹیفائیڈ نہیں ہیں کیا؟ ہاں، آف کورس آئیڈینٹیفائیڈ ہے۔ تو مثال کے طور پر میں ایک وہ ہوں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک میں وہ ہوں گا جس کو میرے نزدیکی دوست دیکھ رہے ہوں گے، اور ایک میں وہ ہوں گا جس کو میرے اہل خانہ دیکھ رہے ہوں گے، اور ایک میں وہ ہوں گا جس کو میں اپنی تنہائی میں دیکھ رہا ہوں گا، اور ایک میں وہ ہوں گا جس کو فرشتے میری ذات کو پہچاننے والے دیکھ رہے ہوں گے۔ ہاں، میں ملٹیپل لیئرز میں ہوں گا۔ تو اب سوال یہاں پر یہ کہ یہ جو میں ملٹیپل لیئرز میں ہوں گا، کیا میں اپنے تمام لیئرز کے تمام انٹریکشنز کو آئیڈینٹیفائی کر چکا ہوں گا کہ کون سی لیئر میرے اوپر کون سا اثر ڈال رہی ہے؟ نہیں، اتنے ہوشیار ہم نہیں ہیں۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، شب ضربت ہے، میں کسی اور سمت نہیں لے جانا چاہوں گا اس کو، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، صلی اللہ۔ میں بہت معذرت کے ساتھ اس تنقیدی بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات سوسائٹی میں کچھ مینرز ہوتے ہیں، اور ان مینرز کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ نافذ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی اس سے ڈیویشن کرتا ہے تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس آدمی نے ان مینرز کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر فرض کر لیجئے ایک معاشرہ ہو جہاں پر سب لوگ انتہائی مخلص ہوں، انتہائی مخلص، یعنی کسی کے اندر ریاکاری کا، دکھاوے کا کوئی عنصر ہے ہی نہیں۔ اچھا، اس میں اگر کوئی میرے جیسا شخص تھوڑی سی بھی دکھاوے کی، ریاکاری کی کوئی حرکت کرے تو کیا ہوگا؟ فوراً آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ یہ اس نے کم ظرفی دکھائی، یہاں پہ یہ اس نے پست حرکت دکھائی۔ صحیح ہے، کیوں؟ کیونکہ معاشرہ مخلصین کا ہے، اور ان اصحاب اخلاص کے اندر اگر ایک آدمی کمپرومائز کرتا ہے اسٹینڈرڈ پہ، فوراً آئیڈینٹیفائی ہوگا۔ معذرت کے ساتھ, اگر ایک معاشرہ ہو ہی منافقوں کا اور کوئی اس میں منافقت دکھا رہا ہو, آئیڈینٹیفائی ہوگا وہ؟ نہ صرف یہ کہ وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگا, بلکہ وہ پورا منافقوں کا معاشرہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہم ہی صاحب اخلاص ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسٹینڈرڈ پہ کمپرومائز ایک آدمی نے نہیں کیا ہے, پوری سوسائٹی نے کر لیا ہے. اب پہچان کیسے ہوگی کہ بھئی یہ کام جو ہوا یہ تھوڑا سا اسٹینڈرڈ سے نیچے تھا؟ کب کیسے پہچان ہوگی؟ جب سب ہی اس میں ملوث ہو گئے. اگر پورے معاشرے میں جھوٹ نافذ ہو تو جھوٹ کی برائی بچے گی پھر کیا؟ تو جھوٹا کہاں سے پہچانا جائے گا پھر؟ اگر کسی معاشرے میں مادہ پرستی گردن تک پھیلی ہوئی ہو, یہ پہچان میں آئے گا کہ کون مادہ پرست ہے؟ ہم اس طرح کے دور سے گزر رہے ہیں, ہم اس طرح کے ادوار سے گزر رہے ہیں جہاں پر بہت ساری برائیاں اتنی نافذ ہو چکی ہیں کہ اب کوئی اس بات کی شناخت دینے والا بھی نہیں بچا ہے کہ بھائی یہ برائی تھی جس کو آپ لوگوں نے اس طرح سے ایکسیپٹ کر لیا. اب یہ مشکل آ گئی ہے. اب جب کہ یہ مشکل آ گئی ہے, اس صورت میں اب کوئی برائی کو بتانے والا بھی نہیں ہے, برائی پھیلے چلی جا رہی ہے, برائی تسلیم کر لی گئی ہے, یہی پرائیورٹی بھی بن گئی ہے. اللہ اکبر, کیا پرائیورٹی بن گئی ہے؟ برائی. پہلے اچھوں کا دور تھا, اچھائی پرائیورٹی تھی کیونکہ وہ اس اچھائی کو اچھائی پہچانتے تھے اور برائی کو برائی کہتے تھے. اب جب کہ برائی کا دور آ گیا تو سب برائی کو اچھائی کہنے لگے اور یہ برائی اتنا اچھائی کہلائی, اتنا اچھائی کہلائی کہ اب یہی پرائیورٹی بن گئی ہے. یعنی اب اگر کوئی اس برائی کو نہ کرے تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ یہ ناکام ہے, یہ غلط ہے. ہم اس طرح کی ایک مشکل میں پھنس گئے. صحیح. اب ہوا یہ کہ جو اس بیچ میں کوئی اہل بیت کا چاہنے والا بھی ہو, صحیح ہے, تو ہے تو چاہنے والا, لیکن ایک ایسے دور میں پھنس گیا ہے جہاں پر برائیاں کمپرومائز ہو چکی ہیں, تو اس بیچارے کو یہ سمجھنے کا موقع ملے گا کہ میں چاہنے والا تو ہوں لیکن کچھ برائیاں میرے اندر بھی ہیں؟ نہیں ملے گا موقع. اس کے پاس صرف ایک راستہ ہوگا, صرف ایک راستہ ہوگا. وہ یہ راستہ ہوگا کہ وہ جائے اور اپنا مقابلہ برابر کے لوگوں سے نہ کرے, کیونکہ اگر اس نے یہ کام کیا تو کمپرومائز سوسائٹی کے اندر وہ کبھی بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے گا کہ میرے اندر خرابی کیا ہے. اس کو چاہیے کیا کرے؟ اس کو چاہیے اپنے آپ کو پیش کرے قرآن کریم پر اور اہل بیت کی روایات پر. ہاں, یعنی اس کو چاہیے 1400 سال کے انحراف کو اسکپ کرتا ہوا سورس پہ جا کر اپنے آپ کو پیش کرے اور قرآن کریم کی تعلیمات, نبی خدا اولاد نبی کی تعلیمات سے اپنے آپ کو جج کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اس میں کچھ چانس ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائے. البتہ اس میں بھی ایک راستہ موجود ہے, وہ ان کو پڑھے گا اور کہے گا کہ اصل میں اس دور میں ایسا ہوتا تھا. ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ, انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے گرچہ ہمیشہ عذر پیش کرتا رہتا ہے. یہ قرآن کریم ہے, عذر پیش کرتا رہتا ہے. تو اعزان محترم, ایسے ماحول میں جہاں پر لوگوں میں کچھ برائیاں کمپرومائز ہو گئی ہوں, ان برائیوں کے آئیڈینٹیفیکیشن ہونا مشکل ہو گئی ہو, اب یہ لوگ چلتے چلتے اپنے وقت کے امام کے لشکر میں آ چکے ہیں اور ایک موقع پر امتحان میں پھنس گئے ہیں. اب ان کے پاس دو راستے ہیں, یا تو اپنی ذات کی خامی کو قبول کر لیں اور اپنے امام سے کہیں کہ مولا ہمارے اندر یہ غلطی تھی, ہم معافی مانگتے ہیں, اپنی غلطی کی اصلاح کرتے ہیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ کیمپ چھوڑ دیں. دوسرا راستہ یہ ہے. بدقسمتی سے تاریخ میں ایسے کیمپ چھوڑنے والے کم نہیں ہیں, یہ بہت دفعہ ہوا ہے. اس خاطر ان امام کے آنے والے امام کے دور میں بھی یہی حرکت انجام پائی ہے کہ کچھ لوگ شروع میں ساتھ چلے, وہ ان کے لشکر کا ساتھ رہے, پھر ایک خاص موقع کے اوپر جا کر جب وہ محسوب البلا امتحانوں میں آزمائشوں میں پھنسے उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज को, गलत प्रायोरिटीज को चेंज नहीं किया, बल्कि उन्होंने नऊज़ु बिल्लाह ताला अपने इमाम को तब्दील कर दिया। सही है। मैं माज़रत चाहता हूँ, शब ज़रबत है, मैं आपको इस तनकीदी गुफ्तगू में नहीं डालना चाहता था, लेकिन ये मुझे एहसास हो रहा था कि हमें कहीं ना कहीं इस बात को पेश करना चाहिए, और इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप कहेंगे डिस्प्यूटेड हिस्ट्री का हिस्सा हो, या मिसाल के तौर पर अन कि ये ऑथेंटिक रिवायात से बाहर कोई बात हो रही है। नहीं, ये सब कोई डिस्प्यूटेड हिस्ट्री नहीं आपके सामने जो जंग सिफीन में हुआ है, आपके सामने है जो दूसरी जंगों में हुआ है, और आपके सामने वो रिवायात हैं जो मैंने आपकी अभी खिदमत में अर्ज़ की, ये मुस्तनद किताबों के अंदर मौजूद है, मुंतखबुल असर में और तो असर ज़ुहूर, इन तमाम किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है यौम तबादल की। तो अब इसका रास्ता क्या होगा? इसका रास्ता मैं आपकी खिदमत में इजमालन अर्ज कर चुका हूँ, चंद जुमले में दोबारा अर्ज करने की कोशिश करूँगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाल मोहम्मद। यकीन फरमाइए, अगर मैं आपसे ये अर्ज करूँ कि इसका एक सादा सा रास्ता होगा और मैं कोई बात कहूँ कि ये आसान सा रास्ता होगा, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। इसका कोई आसान रास्ता नहीं होगा। क्यों आसान रास्ता नहीं होगा? इस वजह से कि जब कोई माशरा गुमराही में फंस जाता है तो गुमराह माशरे से लड़ने के लिए अंबिया का जिगर चाहिए होता है। इस खातिर अहले बैत का साथ देने वाले बहुत कम थे। साथ देने वाले कम क्यों थे? मैंने आपकी खिदमत में शुरू में अर्ज किया था, भाई कोई हस्ती ऐसी हो जो सिर्फ देती हो, लोगों से कुछ ना ले, उनके हक के लिए अपनी औलादों को कुर्बान करे, उससे दुश्मनी होनी चाहिए? फिर उससे दुश्मनी का क्या सवाल है? फिर ऐसी दुश्मनी करते हैं कि कब्र को भी 100-100 साल तक छुपाना पड़ता है, इसकी क्या वजह है? हाँ, इसकी वजह समझ में आती है, वो ये कि इतने गर्क होते हैं अपनी मफादात के अंदर कि उन मफादात के जाल से कभी भी बाहर नहीं निकलते। इसका जो रास्ता है वो आसान नहीं होगा, इसका रास्ता सख्त होगा, और वो जो सख्त रास्ता होगा वो क्या होगा? वो ये रास्ता होगा कि नंबर एक, बिल्कुल अगर आप मुझसे कहें टू द पॉइंट बात करूं, पहला रास्ता ये होगा कि इन्नल्लाहा लहादिल्लज़ीना आमनू, खुदा फरमाता है हिदायत देना मेरा काम है, अल्लाह से हिदायत मांगे। किसी भी लेवल के ऊपर पहुंचा हुआ हो, चाहे वो मुज्तहिद हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो और ज़ाहिर है नीचे की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो अल्लाह से हिदायत तलब करता रहे कि खुदाया, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अपने अंदर ईमान का तवाज़ो दिखाए, इल्म का तवाज़ो दिखाए। मैं इस पॉइंट को चंद सेकेंड मिनट में आपकी खिदमत में तेज़ी से अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। दुआ इफ्तिताह, मशहूर दुआ माहे मुबारक रमज़ान की, एक जुमला ऐसा जुमला है जो इस इल्मी और अखलाकी तवाज़ो का समझने जैसे मैनिफेस्टेशन है। वो क्या है? अल्लाहुम्मा मा अर्रफ्तना मिनल हक़ फहम्मिलना वमा कसुरना अन्हु फबल्लिगना। मासूम का कलाम। सही, क्या कलाम है? अब देखिए, इस पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड रख करूँ। आप मेरे पास आकर कहें मौलाना आपके अंदर ही गलती है, तो मेरी पहली कोशिश होगी मैं साबित करूं कि मेरे अंदर कोई गलती नहीं है। आप किसी के पास भी पहुंचें और आप उससे कहें कि क्या आप ये तवक्को कर रहे हैं कि आपके अंदर कोई गलती होगी, तो वो जानता भी हो कि होगी, ज्यादातर कोशिश करेगा कि वो अवॉइड करे, इसको एक्सेप्ट करे कि मेरे अंदर कोई गलती होगी। अहले बैत ने हमें ये नहीं सिखाया। अहले बैत ने हमें क्या सिखाया? इस जुमले के ऊपर गौर फरमाइएगा, अल्लाहुम्मा मा अर्रफ्तना मिनल हक़ फहम्मिलना, खुदाया हक में से जितने की तूने हमें पहचान दे दी है। अब ये तवाज़ो की बात है कि ये नहीं कहा कि हक में से जितना मैंने पहचान लिया है, हक में से जितने की पहचान तूने हमें दे दी है, हमें उस हक को संभालने की ताकत दे दे। हाँ, बाज़ औक़ात हम हक समझ जाते हैं, समझा दिए जाते हैं, लेकिन उसको उठाने की ताकत हमारे अंदर नहीं होती।
اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا, اس کو اٹھانے کی طاقت دے. اگلا جملہ اور عجیب ہے, وما قصرنا عنہ, اور جتنا حق سمجھنے میں ہم نے کوتاہی کی ہے. اب نہیں کہا تو نے ہمیں کم سمجھایا, نہیں, نقص کی نسبت ہمیں اپنے آپ کو دینی ہے, چونکہ خدا سبحان ہے, نہ اس میں نقص ہے نہ اس میں عیب ہے. تو جب بھی نقص کی نسبت دینی ہو ہمیں اپنے آپ, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں مریض ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. وَمَا اللَّهُمَّ مَا عَرَّفْتَنَا مِنَ الْحَقِّ, اے خدایا حق میں سے جتنی کی پہچان تو نے ہمیں دی ہے, فَحَمِّلْنَا, ہمیں اسے اٹھانے کی طاقت دے. وَمَا قَصُرْنَا عَنْهُ, اور جتنے حق کو پہچاننے سے ہم نے کوتاہی کی, فَبَلِّغْنَا, اب تو وہ حق ہم تک پہنچا دے. صحیح, یہ اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ تم یہ دعا کرو. اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تم اپنے امام کی غیبت میں ہو تم یہ دعویٰ نہیں کر پاؤ گے کہ پورا پورا حق تم نے اٹھا لیا ہے. اس کوتاہی کو قبول کر لو. بدقسمتی سے ہم لوگوں کے اندر یہ علمی توازن نہیں ہے, یہ اخلاقی توازن نہیں ہے, ہم میں وہ توحید کا لہجہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہم ان آئیڈینٹیفائیڈ ایک ایروگینس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ صحیح ہے. ان آئیڈینٹیفائیڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہم اس میں پھنس گئے ہیں. ہاں, تو ہم اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ کہیں پہلی چیز کیا چاہیے اس مشکل سے بچنے کے لیے؟ پہلی بات ہے کہ خدا کے سامنے اعتراف کر لو کہ خدا ہم کمزور ہیں, ہمیں یہ طاقت نہیں ہے کہ سارے حق کو ہم سنبھال لیں, تو ہمیں یہ حوصلہ دے دے. تو پہلی بات یہ علمی توازو خدا کے سامنے اظہار کرنا, اور اس میں انکساری بھی ہے, اس میں سب کچھ شامل ہے, اور اس غرور کو اپنے اوپر سے توڑ دینا کہ ہم بہت بڑی کوئی چیز بن گئے, اس غرور کو اپنے اندر سے ختم کر دیں. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ, اور اس کو بالکل مختصر کرتے ہوئے, ٹائم بہت ہو گیا, دوسری بات یہ کہ اپنے اندر سے جتنی بھی ایسی اٹیچمنٹ ہیں جو ہمارے کسی فیصلے میں رکاوٹ بنتی ہیں, ان اٹیچمنٹس کو انسان ختم کر لے. اتنی آسانی سے میں نے ایک جملہ کہہ دیا جو ہونے میں نہیں ہو پائے گا. معذرت کے ساتھ, میں تو بڑی مشکل سے شاید ماہ رمضان میں اپنے پیٹ اور اپنے کھانے کی اٹیچمنٹ کو ہی تھوڑا سا کم کر پایا ہوں گا, اور اس کا بھی نہیں پتا کہ میں نے سحری میں کیا کرنا ہے اور افطار میں کیا کرنا ہے. باقی اٹیچمنٹس کی کیا خبر ہے؟ اچھا, اتنے اٹیچمنٹس کے ساتھ حق کو اٹھانے کی طاقت رہے گی اس میں؟ گھر یہ قربان نہیں کر سکتا, گھر تو ہونا بہت ضروری ہے. گاڑی یہ تو قربان نہیں کر سکتا, اس کے بغیر تو زندگی نہیں گزرے گی. اولاد اس کو تو خیر آپ پوچھئے ہی نہیں. کیریئر نہیں, اس کے اوپر کوئی سوال مت کیجیے گا. تو دین کب کے لیے ہے؟ ویکینڈس کے اوپر, جب میں تھکاوٹ دور کرنے کے بعد فریش ہو چکا ہوں گا تو میں کچھ دیر کے لیے آؤں گا. پھر میرا دعویٰ ہے میں اصحاب امیر المومنین میں سے ہوں. نادانی کی کوئی حد ہوتی ہے؟ خوش فہمی کی کوئی حد ہوتی ہے؟ اس طرح صاحب امیر المومنین بنتے ہیں؟ میں بہت معذرت چاہتا ہوں, میں مشہور ہوں کہ میں تنقید کرنے میں آگے آگے رہ رہا ہوں, لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں پھر, کیا اس کے علاوہ کچھ اور ہو رہا ہے؟ اچھا, کیا مطلب مثلا ہم گھر بار چھوڑ دیں, ہم اولاد چھوڑ دیں, ہم دولت دنیا سب چھوڑ دیں؟ نہیں, چھوڑے نہیں, اٹیچمنٹ نہ رکھیں. جب امام چھوڑنے کو کہے تو دیر نہ لگائیے گا. ہاں, یہ چاہیے. نہ یہاں کہیں کہیں کسی امام نے نہیں کہا اپنی اولاد کو چھوڑ دو, نہیں کہا. ہاں, ایک موقع آتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ اب وقت ہے اولاد کو چھوڑنے کا, پھر تم چھوڑ دو. ایک وقت آتا ہے جب وہ کہتے ہیں اب وقت ہے جان دینے کا, اب تم جان دے دو. بدقسمتی اس وقت آتی ہے جب مسلم بن عقیل کہہ رہے ہیں کہ جان دے دو, اور اہل خانہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, گھروں کو واپس آ جاؤ, اور لوگ گھروں کو چلے گئے. جب سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ جان دینے کا ٹائم آ گیا ہے, مدینہ اور مکہ کو چھوڑ دو اور میرے ساتھ چلو, اور ساتھ دینے والے سو بھی نہیں رہے. مشکل یہاں آتی ہے. اور شیعہ کم نہیں تھے, نام لینے والے کم نہیں تھے. مشکل یہاں آتی ہے, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, مشکل یہاں آتی ہے. نہ میں اپنی شہرت چھوڑ پا رہا ہوں، نہ میں اپنی دولت چھوڑ پا رہا ہوں، نہ میں اپنی آسائش چھوڑ پا رہا ہوں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نہیں انشاءاللہ جب وہ مجھے بلائیں گے تو میں چھوڑ دوں گا. یہ خوش فہمی کیوں ہے؟ تو کبھی امتحان میں کچھ سختی اٹھا کے دیکھیں، کبھی کچھ امتحان میں سختی اٹھا کے دیکھیں. اس کو انشاءاللہ پھر کبھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اتنا میں بہت زیادہ سخت کر رہا ہوں، مجھے کیا احساس نہیں کہ آپ نے سختیاں اٹھائی ہوں گی. ہاں اٹھائی ہوں گی، یقین اٹھائی ہوں گی. اصل شیعہ علی ہونے کا مطلب یہ ہے اس نے کبھی نہ کبھی خون دیا ہوگا. شیعہ کی تاریخ سرخ ہے، شیعہ نے خون دیا. 24 نسلیں معاشرے پر تنقید کرتے ہوئے ہم زندہ نہیں رہ سکتے تھے ہمارے اجداد نے خون نہ دیا ہوتا. ہم زندہ نہیں رہ سکتے تھے، خون دیا تو ہم زندہ ہیں یہاں پہ. اور پہلے نہیں دیا ہے سر، ابھی بھی دیا ہے. مجھے بتائیے کون سا ایسا شیعہ نشین ملک ہے جس نے خون نہیں دیا؟ آج کے دور میں بھی کس نے خون نہیں دیا؟ عراق، ایران، لبنان، بحرین، پاکستان، حتیٰ دنیا کے دوسرے خطے، کون سی جگہ پہ خون نہیں دیا؟ دیا خون. صرف مشکل جو مجھے ڈر لگتا ہے وہ یہ کہ ایک موقع آئے گا جب وہ خون دینے والے امام کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہم نے جس نے کسی قربانی میں اندر کوئی حصہ نہ لیا ہو ہم کہیں اور کھڑے ہوں. مجھے ڈر اس سے لگتا ہے سر. الحمدللہ رب العالمین اس دور میں بھی قربانیاں دی گئی ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو اس قربانی پہ فخر ہے. الحمدللہ. وہ جیسے امیر شام کے سامنے ایک آدمی کو لایا گیا، اہل بیت کا چاہنے والا، مولا امین المومنین کا چاہنے والا، اور اس نے امیر شام نے اس کو تنگ کرنے کے لیے کہا کہ فلانی تمہارے بچے کہاں ہیں؟ اس نے کہا صفین میں مارے گئے. فخر سے کہا، صفین میں لشکر امیر شام کا تھا جس سے وہ لڑ رہے تھے، کہا صفین میں مارے گئے. تو اس نے تنگ کرنے کے لیے کہا کہ کیا تمہیں اچھا لگا کہ علی کے بچے زندہ ہیں اور تمہارے بچے مارے گئے؟ تو اس نے کہا بدبخت، میں تو اس پہ شرمندہ ہوں کہ میں زندہ ہوں اور میرے مولا مارے گئے. میں تو اس پہ شرمندہ ہوں کہ میں کیوں زندہ ہوں اور میرے مولا مارے گئے. حیث الحمدللہ رب العالمین ہر دور میں امیر المومنین کے نام پر جان دینے والے کم نہیں تھے، اقلیت میں تھے لیکن جانے دیتے رہے. الحمدللہ رب العالمین یہ 1400 سال کی امانت اب ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں. ہم نے اس کو اگلی نسل تک محفوظ ہاتھوں میں پہنچانا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین آپ تشریف فرمائیں، مولا امیر المومنین کی ضربت کی شبیں ہیں. اللہ کیسی عجیب رات ہے، کیسا عجیب مقام ہے. مولا بار بار اپنی حیات طیبہ میں اپنی شہادت کی آرزو کیا کرتے تھے، بار بار اپنی شہادت کو یاد کیا کرتے تھے. کبھی فرماتے تھے میں شہادت کے لیے ایسے ہی بیتاب ہوں جیسے کوئی پیاسا پانی کے لیے بیتاب ہوتا ہے. ایک موقع پہ ایک یہودی آیا اور اس نے امیر المومنین سے کچھ سوال کیے، اور ان سوالوں میں گویا ایک سوال اس طرح کا بھی تھا کہ ولی کی نشانی کیا ہوتی ہے، ولی کو کون کون سے امتحانوں سے گزرنا ہوتا ہے. تو امیر المومنین نے بہت تفصیل سے بتایا کہ ہجرت سے پہلے اتنے امتحان دینے ہوتے ہیں، ہجرت کے بعد اتنے امتحان دینے ہوتے ہیں، پھر ہر موقع کے ساتھ ساتھ امتحان بتائے. توحید شیخ صدوق کے اندر، خصال شیخ صدوق کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے. پھر ساتھ ساتھ امتحان بتائے، پھر سات امتحانوں میں سے 6 امتحانوں کو بتا کر مولا امیر المومنین خاموش ہو گئے. تو اس نے پوچھا کہ علی آپ نے 7 میں سے 6 امتحان بتائے جو آپ نے دیے، 7واں امتحان کون سا ہے؟ کہا 7واں امتحان یہ ہے کہ میری داڑھی کو میرے خون سے خضاب ہونا ہے، یہ داڑھی میرے ہی خون سے رنگین ہونی ہے، اس امتحان سے اور گزرنا ہے. امیر المومنین اپنے بھائی رسول خدا کی بتائی ہوئی تمام نشانیوں کو اپنی زندگی کے اندر ملاحظہ فرماتے رہتے تھے. گویا یہ نفس رسول تھا
جو اسی علم کو بار بار دیکھتا تھا اور آج کی جیسی شب اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر پر موجود تھے. اور ام کلثوم بیان فرماتی ہیں, کہتی ہیں مولا امیر المومنین بار بار آسمان کے نیچے آتے تھے, آسمان کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے خدا کی قسم یہی وہ رات ہے, یہی وہ رات ہے. امیر المومنین کے ایک ایک کام میں راز ہوتا تھا. امیر المومنین اگر کبھی جھکتے تھے تو ان کے اصحاب پوچھتے تھے علی آپ کیوں جھکے ہیں, اور کبھی کھڑے ہوتے تھے تو پوچھتے تھے علی آپ کیوں کھڑے ہوئے. اور اب میں آپ سے کہوں گا کہ کیا عزیزو آپ نے نہیں سوچا کہ امیر المومنین بی بی ام کلثوم کے گھر پر کیوں آئے ہوئے ہیں؟ کیا اس رات اپنے کسی بیٹے کی گھر پہ نہیں جا سکتے تھے؟ لیکن امیر المومنین گویا اپنی بیٹیوں کے غم میں شریک ہونا چاہتے ہیں, اپنی بیٹیوں کے غم کو پہچاننے والے ہیں. بی بی ام کلثوم کے گھر آئے ہیں, ایک ایک چیز علامت ہے, ایک ایک چیز علامت ہے. افطار کا وقت آیا تو گویا دودھ کا پیالہ اور ایک روٹی اور کچھ نمک رکھا گیا. امیر المومنین نے اپنی صاحب دادی سے کہا کہ میں دسترخوان پر دو چیزیں اکٹھی رکھنا پسند نہیں کرتا. تو انہوں نے نمک اٹھانا چاہا تو فرمایا یہ دودھ اٹھا لو, اور میں چاہتا ہوں کہ آج جب میں اللہ کے سامنے پہنچوں تو میرا شکم خالی ہو. اور امیر المومنین اس حالت کے ساتھ اس رات کو بتاتے ہیں. بی بی ام کلثوم کہتی ہیں بار بار تشریف فرما ہوتے تھے, کچھ عبادتیں کرتے تھے, کچھ استراحت کرتے تھے. پھر ایک وقت آیا جب فجر کا وقت نزدیک آنے لگا, امیر المومنین گھر سے نکلنے لگے. ایسا ہم رات جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو ہمیں گویا ایسا لگتا ہے جیسے نہیں معلوم کیا ہو رہا تھا, چند مرغابیاں جمع ہو گئیں اور امیر المومنین سے گویا درخواست کی کہ مولا آج رات آپ تشریف نہ لے کر جائیں. امیر المومنین نے انہیں تسلی دی. عجیب مقام ہے, کوئی شہید ہونے جا رہا ہو, کوئی ضربت کھانے جا رہا ہو اور اپنی بیٹی سے کہے کہ بیٹی ہے بیٹی ان مرغابیوں کا خیال رکھنا, اگر یہ بھوکی ہو جائیں تو ان کو کھانا دے دیا کرنا. امیر المومنین روانہ ہونے لگے. ایسے یہاں پر ایک غیر مشہور روایت ہے اور اس کے مطابق کیوں مولا امام حسن مجتبی اور سید الشہداء مسجد میں نہیں تھے جب مولا امیر المومنین کو ضربت لگی, تو بیان کرتے ہیں کہ بیوی ام کلثوم نے ان دونوں شہزادوں کو بلا لیا اور گھر پہ بلایا, اور ان دونوں نے امیر المومنین سے کہا کہ اے مولا آپ اجازت دے ہم نماز پڑھوانے جائیں گے تاکہ اگر یہ وہ رات ہے تو وہ ضربت ہمیں لگے ہمارے بابا کو نہ لگے. امیر المومنین نے دونوں کو یہ حکم دیا کہ حسن و حسین تم ام کلثوم کے گھر میں ٹھہرنا جب تک ندائے غیبی نہ آئے. اللہ اکبر, یہ دو بھائی اپنی بہن کے ساتھ کس مرحلے سے گزرے ہوں گے جب اپنے بابا کو مقتل کی طرف جاتا دیکھا ہوگا. امیر المومنین تشریف لے گئے, اپنے مقتل پہ آ گئے. لو عزیزو یتیموں کا خیال رکھنے والا اب جان دینے آ گیا ہے, اب مسجد میں تشریف لائے. یہ ابن مجرم چھپا بیٹھا تھا, اس کو جگایا اور اللہ کی بندگی کے لیے اٹھایا. اس نے امیر المومنین کو دیکھ لیا. امیر المومنین نے گویا نافلہ نمازیں پڑھنا شروع کی. اس لعین نے ایک سجدے میں وار کیا جو امیر المومنین کو نہیں لگا. پھر دوبارہ امیر المومنین سجدے میں گئے, گویا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تسلیم کر دیا کہ اے خدایا اگر ضربت لگنی ہی ہے تو علی اس ضربت کے لیے سر جھکانے کو تیار ہے. دوسرے سجدے میں گئے, اب ایک عجیب شمشیر اس کے ہاتھ میں ہے. یہ شمشیر 1000 درہم میں خریدی گئی ہے. اس شمشیر میں ایک زہر لگایا گیا ہے 1000 درہم کے بدلے. اب یہ ابن ملجم لائن ایک موقع پر امیر المومنین کو سجدے میں دیکھتا ہے, شمشیر کا ایک وار کرتا ہے امیر المومنین کی ندا. گویا دو ندائیں بلند ہوتی ہیں جو کوفے کے ایک ایک گھر میں جاتی ہیں. ایک ندا امیر المومنین کی کہ فرماتے ہیں فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی جو شہادت کو ڈھونڈ رہا تھا وہ کامیاب ہو گیا. اور ایک اور ندا آئی تحدمت واللہ ارکان الہدا، گویا جبرائیل چلا اٹھے ہدایت کا ستون گر گیا. قتل امیر المومنین، رسول خدا کا بھائی مارا گیا. بس ایک موقع تھا، امام حسن مجتبی سید الشہداء مسجد کی طرف لب کے اپنے بابا کو دیکھا زخم کی حالت میں، کبھی دائیں جھکتے تھے کبھی بائیں جھکتے تھے. ارے یہ کیا منظر تھا، یہ شیر خدا ہے، یہ صاحب ذوالفقار ہے. لیکن اب ایک عجیب لمحہ تھا، کبھی زخم اس طرف گراتا تھا کبھی زخم اس طرف گراتا تھا. دونوں شہزادوں نے اپنے والد کو سنبھالا. عزیزو میں مصائب بہت زیادہ نہیں پڑھ پاتا ہوں، لیکن اگر چند جملے بس عرض کروں، ایک موقع آیا امیر المومنین نے امام حسن مجتبی کو دیکھا کہ امام حسن مجتبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. امام حسن سے کہا بیٹا حسن مجتبی تم گریا مت کرو. امام حسن مجتبی نے صبر کیا، ایک دفعہ سید الشہداء کو دیکھا امام حسین گریا کر رہے تھے. فرمایا حسین تم گریا مت کرنا، تم روتے ہو تو رسول خدا بھی روتے ہیں، تم روتے ہو تو بات بھی ظاہرہ بھی روتی ہے. اے حسین تم گریا مت کرنا. بس عزیزو ایک وقت آیا تمام لوگوں نے امیر المومنین کے ساتھ وہ نماز ادا کی جو امام نے گویا بیٹھ کر ادا کی. امام حسن مجتبی نے نماز پڑھائی. اس کے بعد ایک موقع آیا، لوگ ابن ملجم کو پکڑ کر امیر المومنین کے سامنے لے آئے. میں بچوں کے لیے چاہتا ہوں روایتوں کو عرض کروں. ابن ملجم کو لے کر آئے، امیر المومنین نے ابن ملجم کو دیکھا اور ایک ہی جملہ کہا، اے ابن ملجم کیا میں تیرے لیے برا امام تھا؟ کیا میں تیرے لیے برا امام تھا؟ ابن ملجم کچھ نہ کہہ سکا، بس اتنا کہا افتن کردو من فی النار، اے مولا جو آگ میں ہے کیا اسے کوئی بچا سکتا ہے؟ گویا خدا نے اس کی زبان سے یہ جملہ جاری کروا دیا. لوگوں نے ابن ملجم کو مارنا چاہا، لیکن عزیزو ذرا خدا کا شکر کرنا، کس امام عادل کے آپ چاہنے والے بنا دیے گئے. امام نے دیکھا کہ لوگ ابن ملجم کو مارنا چاہتے ہیں، تو فوراً امام حسن سے کہا، اے حسن جاؤ ابن ملجم کو بچا لو، اس کو ایک جگہ پہ رکھ لو، اگر میں مارا جاؤ تو تم بھی ایک شمشیر کا ضرب لگانا، اور اس کے علاوہ ابن ملجم کو کوئی نقصان نہ پہنچانا. ابن ملجم کو بھی بچا لیا. اب عزیزو ایک عجیب لمحہ آیا، مولا امیر المومنین اپنے گھر کی طرف آنا شروع ہوئے. گویا سید الشہداء اور امام حسن مجتبی نے امیر المومنین کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. جب گھر کے نزدیک پہنچے تو کہا کہ اے حسن حسین، گویا فرمایا مجھے کندھوں سے ہٹا لو، میری بچیاں مجھے اس حالت میں نہ دیں گے. کہا تو امام حسن کو کہہ رہے تھے تم مت رو، کہا امام حسین کو کہہ رہے تھے تم مت رو، لیکن جب بی بی زینب رونے لگی تو خود علی بھی رونے لگے. گویا بی بی زینب کا وہ رونا یاد آ گیا جس پہ ایک ایک تازی آدھا لگتا تھا. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. ما تم امير المؤمنين